تُشَارِ خُوبَا تُو جَانِ جَانَا تُشَارِ خُوبَا تُو جَانِ جَانَا چہرہ ام کتاب تیرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم.
صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. آمنا دے گھر آون والا آمنا دے گھر آون والا سب تو سونا اے سڑیاں کھجوراں اگاون والا سڑیاں کھجوراں اگاون والا سب تو سونا اے آمنا دے گھر آون والا سب تو سونا اے. منزل اتے پہنچ کے مائی گٹھڑی والی کہندی سی منزل اتے پہنچ کے مائی گٹھڑی والی کہندی سی میرا بار اٹھا ونوالا میرا بار اٹھا ونوالا سب تو سونا ہے سڑیاں کھجوراں اگا ونوالا سب تو سونا ہے
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصالحین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا نبینا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک و سلم صلی علی. عزیزان محترم، ہم بخاری شریف سے چھٹی حدیث یا ساتویں حدیث پڑھ رہے تھے. حدیث کے افہام میں اور تفہیم میں آپ نے میری گفتگو کا ایک حصہ سماعت فرمایا تھا. آج اسی حدیث شریف کے بعض دوسرے مفاہیم کو سمجھنے کی طرف ہم بڑھتے ہیں. اگرچہ حدیث شریف کا عمومی اساسی اور بنیادی موضوع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کے سینے پر جو علوم نازل ہوئے وحی جلی کی صورت میں یا وحی خفی کی صورت میں، ان کی صداقت ہے. لیکن حدیث شریف کو من کل الوجوہ سمجھنے کے لیے اس تاریخی پس منظر کا جاننا از بس ضروری ہے، جس کے سمجھے بغیر اور سنے بغیر پڑھے بغیر یہ حدیث شریف اپنے ما لہو اور ما علیہ کے ساتھ دل اور دماغ میں راسخ نہیں ہو سکتی. ویسے بھی میں عرض کروں گا کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے اسلام کے علم الاحکام کا سمجھنا ضروری ہے، اور علم الاحکام کو سمجھنے کے لیے علم العقائد کا علم ضروری ہے، اور عقائد اور احکام دونوں کے ابلاغ کے لیے جو راستے اور ذرائع پیغمبر علیہ السلام نے استعمال کیے ان میں جہاں تذکیر بے اعلیٰ اللہ ضروری ہے، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کرائی جائیں تاکہ ان کے دل میں اپنے مالک خالق اور محسن کے لیے جذبہ سپاس اور جذبہ شکر پیدا ہو، کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ تذکیر بے ایام اللہ ہو. یہ قرآن مجید کا موضوع ہے اور عام موضوع ہے. انفارچونیٹلی ہمارے درسیات دین میں اس کو کما حقہو اہمیت نہیں دی جاتی، جیسے کہ اسے اہمیت دینی چاہیے. قرآن حکیم کا یہ میسج ہے کہ آپ انہیں ایام اللہ یاد کرائیں، اللہ تعالی کے دن مراد ہے تاریخ. انسان ماضی حال اور مستقبل کے احوال سے آگاہ ہو کر ان کے باہمی ارتباط سے اپنی منزل کو ڈھونڈ سکتا ہے اور منزل کی تلاش کر سکتا ہے. جو حدیث شریف ہم پڑھیں اس کا جو نیوکلیس ہے، اس کا جو مرکز ہے، محور، وہ ایک تاریخ اور ایک تاریخ کی صداقت ہے. اسے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، اسے سمجھنے کے لیے میں قرآن مجید کی چند آیات کا بھی حوالہ آج کی گفتگو میں دینا چاہوں گا. ہم نے گزشتہ درس میں یہ بات سننی تھی کہ ہرقل اور ابو سفیان اپنے ساتھیوں کے ساتھ اکٹھے ہوئے. یہ جو گفتگو حدیث شریف میں ہے، یہ وہاں قدس اور ایلیا کے مقام پر ہوئی. یہ جاننا ضروری ٹھہرا کہ یہ لوگ وہاں اکٹھے کیسے ہوئے. قرآن حکیم فرقان مجید نے سورہ روم کا آغاز جس وقت کیا تو یہ آیات ہیں جن کی تفہیم ہمارے حدیث کے سبق کا پس منظر جاننے میں مدد دیتی ہے. ارشاد باری ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. الف لام ميم، روم مغلوب ہو گیا، فی ادنی الارض، زمین کے قریبی حصہ میں، اس غلبہ کے بعد عنقریب وہ لوگ غالب آ جائیں گے چند سالوں میں. للہ الامر من قبل ومن بعد، پہلے اور بعد امر اللہ ہی کے لیے ہے. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، آج کے دن ایمان والے خوشیاں منائیں گے اللہ کی مدد پر. يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ، اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہ غالب ہے اور مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. تاریخ کے بغیر اور تاریخ دانی کے بغیر گزارا نہیں، تاریخ ہی سے ہم قرآن حکیم فرقان مجید کا پیغام بھی سمجھ سکتے ہیں. وہ لوگ جو تاریخ حقائق جاننے سے ابا کرتے ہیں، ارے عزیز، وہ لوگ اچھے دائی نہیں بن سکتے، اللہ کی طرف بلانے والے بھی نہیں بن سکتے. میری پہلی گزارش تو آپ کے نام یہ ہے کہ علم تاریخ میں وثوق پیدا کریں، اور اس کے جو ٹھوس اور مثبت ذرائع ہیں انہیں زیر نظر رکھیں. تاریخ کے ٹھوس ذرائع میں میرے نزدیک کتاب اللہ اور رسول اللہ علیہ السلام کی احادیث اور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کے آثار یہ خاص اہمیت رکھتے ہیں. ہوا یہ کہ دعوت کی بھٹی مکہ میں گرم ہو گئی، کو بکو اور محفل بمحفل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا ذکر ہونے لگ گیا. خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادت تھی کہ آپ چھوٹی محفلوں سے لے کر جو بڑے اکٹھ اور اجتماعات ہوتے تھے ان میں آپ تشریف لے جاتے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی دعوت دیتے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے. اور اب ایک قافلہ بھی تیار ہو گیا، ایک فکری قافلہ، ایک عملی قافلہ، اور ایک اسلام کا درد رکھنے والے عظیم لوگوں کا قافلہ. یہ لوگ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے اور رسول کریم علیہ السلام کی ذات ان کی دعوت کا سب سے بڑا موضوع ہوتا. مشرکین فکری پسپائی کی جو نفسیاتی چوٹیں ہوتی ہیں ان سے بچنے کی خاطر مختلف مغالطوں کا شکار ہو کر سوسائٹی کو مختلف مغالطوں کا شکار بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی دعوت سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. تاریخ نے حالات کے سمندر میں مد و جزر پیدا کیا اور فارس کے لوگ روم والوں پر غالب آ گئے. اب مسئلہ یہ تھا کہ فارس کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ مشرکین تھے, مجوس تھے, سنویت کا عقیدہ رکھتے تھے, آگ کے پجاری تھے, جو آگ کی پوجا کرتے ساتھ وہ سورج کی کرنوں کو بھی سلامیاں دیتے. اپنا خیال یہ ہے کہ عیسائیوں کے کلچر میں یہ جو سن ڈے اور مانڈے یعنی مون ڈے وغیرہ اور سیچرڈے یعنی سٹارن ڈے وغیرہ کے الفاظ داخل ہوئے, ان سب کی بھی اصل سورج پرستی ہے, چاند پرستی ہے. حالانکہ جو عیسائیوں کی بنیادی دعوت یا یہودیوں کی بنیادی دعوت ہے ان کے ادیان میں پیغمبروں نے تو ان کو شرک سے روکا ہے, رسولوں نے تو ان کو شرک سے روکا ہے. میرے خیال میں قوم ہے جس وقت ایک دوسرے کی باج گزار بنتی ہیں اس وقت کلچر ڈومن کرتے ہیں اور سولائزیشنز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو متاثر کرتی ہیں, جن سے انسانوں کی عادات بھی بدل جاتی ہیں اور ان کے سوچنے کے انداز بھی بدل جاتے ہیں. خیر سے میرا یہ عنوان نہیں کہ کلچر پر کس طرح ڈومن کرتا ہے. میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو فارس کے علاقہ کے لوگ تھے, ساسان کے لوگ تھے, یہ مجوس تھے, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی توحید کو ماننے کا کوئی تصور ان کے ہاں نہیں تھا. اس رشتے سے مکہ کے جو مشرکین ہیں وہ اپنے آپ کو ان سے قریب سمجھتے تھے کہ یہ بھی بت پرست ہیں, ہم بھی بت پرست ہیں, یہ بھی اللہ کو نہیں مانتے, ہم بھی اللہ کو نہیں مانتے, ان کے ہاں بھی پیغمبر کا کوئی تصور نہیں, ہمارے ہاں بھی پیغمبر کا کوئی تصور نہیں. تو جو فکری کرپشن مکہ کے مشرکین میں تھی بالکل وہی عادات, وہی گندی خصلتیں وہ فارس والوں میں تھیں, اور اس کے مقابلے میں جو روم کے لوگ تھے وہ بلا شبہ ان کے مذہب کے اندر تحریفات ہو گئی تھیں, مذہب اپنی اصل سے سرک چکا تھا, لیکن اس کے باوجود اللہ کو ماننا یا وحی کے حوالے سے جبرائیل کا آنا یا چلو بدلی ہوئی صورت سے ہی نماز کا پڑھنا, عبادت کا کرنا, یہ تصورات ابھی تک ان لوگوں میں موجود تھے. ان کے معبد میں جو ان کی عبادت گاہوں میں جو مذہبی رہنما بیٹھتے تھے وہ کسی نہ کسی طرح یہ باتیں کرتے تھے. تو مکہ کے مشرکین رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا زور توڑنے کی خاطر جس وقت فارس والے روم والوں پر ایک جنگ کے اندر غالب آ گئے تو انہوں نے بغلیں بجائیں اور انہوں نے یہ کہا کہ جیسے ہمارے بھائی ساسان کے علاقے میں ایران میں اور کارمینا کے علاقہ میں جو کتاب ماننے والے ہیں ان پر غالب آ گئے ہیں، ان قریب ہم بھی تم پر غالب آ جائیں گے. تو ان کی ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی خاطر یہ آیات حضور علیہ السلام کے سینہ پر نازل ہوئیں، اور قرآن مجید نے بارملا دو ٹوک انداز میں ایک پیشن گوئی کر دی کہ جو آج روم مغلوب ہوا ہے یہ چند سالوں کے اندر یہ غالب آ جائے گا اور فارس والوں کو شکست ہو جائے گی. یہ ہیں وہ اشارات جو قرآن مجید نے دیے. غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مشرکین سے اس بات پر ایک شرط بھی بند گئی، جو اس زمانے میں شرط ممنوع نہیں تھی، بعد میں شرط لگانا وغیرہ اس کے کچھ اجزاء کو رسول اللہ علیہ السلام نے حرام قرار دے دیا شریعت مطہرہ نے. تو نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصریح بھی کی. ان نے شرط میں جس وقت شرط لگائی تو اونٹوں کی 100 اونٹ کی شرط لگائی کہ ان قریب روم والے غالب آ جائیں گے. تو رسول اللہ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے ابو بکر، بدع کا لفظ جو ہے وہ 3 سے 9 تک
آغاز پر اختلاف پذیر ہوتا ہے، تو آپ شرط میں 9 سال کی قید لگائے. تو یہ واقعہ جس وقت وہ پورا ہوا تو اس پورا ہونے پر بلکہ حضرت ابوبکر صدیق نے وہ اونٹ مسئول بھی کیا اور ان اونٹوں کو تقسیم بھی رسول اللہ علیہ السلام کے حکم پر کر دیا گیا تھا.
تو قابل احترام ساتھیو، یا اس سے میں جزوی بات آپ کو بتانا چاہوں گا. اسلام تو بیگانگی تو نہیں سکھاتا کہ آپ جس دور میں رہ رہے ہیں یا آپ جس دور میں جی رہے ہیں، آپ خواب خرگوش میں مبتلا ہو کر دائیں بائیں سے کٹ جائیں، جناب امامت کا یہ تصور جائلانہ ہے. قرآن حکیم جو سیادت اور جو قیادت اور جو امامت پیدا کرتا ہے اس کی جھلک دیکھیں کہ دعوت گرم ہے مکہ میں، اور دعوت اسلامی کے جو مخاطب ہیں وہ مشرکین ہیں مکہ کے، فارس تو دور ہے اور روم بھی دور ہے، لیکن اس زمانے کی 2 سپریم پاورز ہیں. تو بحث یہاں ہو رہی ہے، نظر مکہ میں ڈالی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جہاں دیدہ قیادت ہے وہ اپنے دور کے احوال سے اور اپنے دور کی تاریخ سے وہ بیگانہ نہیں رہ سکتی. اس خیال میں 2 وقت کا امام بن کر لوگوں کو یہ تاثر دینا کہ میں بڑا زاہد ہوں، بڑا پارسا ہوں، بڑا متقی، اور جو دین کی اصل ہے اس سے بیگانہ رہنا، اپنے دور کے حالات سے بیگانہ رہنا، پھر اس کو رسول کریم علیہ السلام کی سنت قرار دینا، کم از کم یہ ستم نہیں ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ تحریک اسلام اٹھ رہی ہے، بڑھ رہی ہے، رسول اللہ علیہ السلام تو ہیں ہی صاحب دانش، صاحب علم، صاحب عرفان، صاحب آگاہی. کوئی ایسی خوبی اور کمالات کی کوئی ایسی جہت نہیں ہے جس کا نور اللہ تعالیٰ نے رسول کریم کو نہ دیا ہو. لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ جس قوم کے ساتھ حضور علیہ السلام کا مقابلہ تھا وہ مشرک تھے, لیکن وہ لوگ مشرک ہونے کے باوجود حالات کی رفتار کو دیکھتے بھی تھے, پڑھتے بھی تھے. حضور علیہ السلام کہا جا سکتا ہے کہ ان کا مقابلہ جس قوم کے ساتھ تھا وہ ایک ایسی قوم تھی جس کو لڑنا آتا تھا, اور لڑائی کی کوئی ایسی قسم نہیں ہے کہ جسے کانٹا بنا کر کے انہوں نے رسول کریم کی راہوں میں نہ ڈالا ہو. اور یہ اللہ کا فضل اور میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں دیدگی ہے, حضور علیہ السلام نے ہر رکاوٹ کو دور کیا اور کاروان اسلام کو بڑی تیزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کی منزل کی طرف بڑھایا. تو میرے نزدیک یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بحث, یہ ایران والے غالب آگے ہیں اور یہ روم والے غالب آ جائیں گے, یہ عام باتیں نہیں ہیں. یہ دراصل ایک کسک, ایک تڑپ قاری قرآن یا قاری حدیث کے دل میں پیدا کرتے ہیں کہ ایک عالم دین, ایک داعی الی اللہ, ایک مخلص کارکن جو دین کا ہے, اس کی نظر میں وسعت چاہیے, اس کا مطالعہ بھی پایا ہو, وہ ہر جہت سے اپنے آپ کو تیار کرے. صرف تلوار کے دھنی رسول کریم علیہ السلام نے نہیں پیدا کیے, حضور علیہ السلام نے کائنات کے احوال کو کھنگالنے والے ذہن بھی تیار کیے, اور یہ بہت بڑی کامیابی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. میرے عزیز, لیڈرشپ دنیا میں وہی کامیاب ہوئی ہے جس نے اپنا سیکنڈ ایئر ٹھیک پیدا کیا ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے کامیابیاں پائی ہیں, لیکن ان کے پیچھے آپ دیکھیں صدیق و فاروق اور عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم, ایسی ہستیاں, نابغہ ہستیاں, جناب رسول اللہ علیہ السلام کی پرچم بردار تھیں. یہی وجہ ہے کہ اسلام کے فیضان کے دریا کو دنیا کی کوئی قوت روک نہ سکی. اور پیچھے ہٹیں تو میں اس کی بڑی مثالیں آپ کے سامنے دے سکتا ہوں. امام ابو حنیفہ نے کام کیا, لیکن اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ امام محمد اور امام قاضی ابو یوسف ایسے لوگ نہ ہوتے تو شاید فقہ حنفی کی یہ تاریخ نہ ہوتی. عالی جناب خواجہ غریب نواز نے بڑا کام کیا, لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا, لیکن ان کے پیچھے آپ دیکھیں گے کہ بابا فرید جیسے لوگ, نظام پاک جیسے لوگ, اور اسی طرح آپ سیدی شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر العزیز کو دیکھیں, ان کی کامیابی تھی کہ ان کے پیچھے ہندوستان میں اور عربستان کے اندر اتنے جلیل القدر لوگ پیدا ہوئے. یہی حال سلسلہ سہروردیہ کا ہے. تو واپس آئیے, حضور علیہ السلام نے سارا زور اس بات پر دیا تھا کہ سوچنے والے ذہن پیدا ہوں اور جاننے والے دل پیدا ہوں, عمل کرنے والے وجود پیدا ہوں, اور یہ تاریخی سرمایہ درد اور محبت اور سوز اور گداز کا یہ قیامت تک نبوی وراثت بن کر کے فیض بانٹتا رہے. واپس میں آؤں گا مجارب کے ان بدوں اور ستاروں کو شرمندہ کر دینے والے وہ ساتھی جو حضور علیہ السلام کے ساتھ کھڑے تھے وہ رو برو ہیں, لیکن مجھے ان کی تاریخ دانی اور ان کی جان بینی تھوڑی دیر کے لیے روکتی ہے کہ میں سوچوں کہ وہ کارگاہ حیات میں انقلابی اس لیے بنے تھے کہ ان کی ذہن میں بڑی وسعت تھی. میرے عزیز, قرآن اور حدیث میرے خیال میں اس نقطہ نظر سے پڑھا جائے تو قرآن اور حدیث انسان کو بہت اٹھا لیتا ہے, بہت دور لے جاتا ہے. شاید اس کشمکش کی کہانی سن کر اور اس ہم ہمی کی داستان سن کر آپ کے دل میں کوئی چنگاری سلگ جائے کہ ہمیں بھی زندگی میں کوئی کام کرنا چاہیے. میں اس بات کو تھوڑا پھیلا کر سنانا چاہوں گا کہ یہ جو دو کہانیوں کی تصویر میں ایک سنگم نظر آتا ہے جس میں یہ تین شخصیات آپ کو اکٹھی نظر آتی ہیں اور ان سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کا شباب ابھرتا ہے اور جوبن ابھرتا ہے. اسے سمجھنے کے لیے ماضی کی طرف دیکھیے کہ یہ جو مغربی قومیں تھیں جن کو روم کہا گیا, ان کا جو سربراہ ہوتا اس کو قیصر کہا جاتا تھا اور جو فارس والے لوگ تھے یہ اپنے بادشاہ کو کسرا کہتے تھے. قیصر کو قیصر اس لیے کہتے تھے کہ اس کا معنی ہوتا ہے کاٹنا, قصرا کاٹ دینا, دو حصوں میں بانٹ دینا. تو قیصر کو اس لیے قیصر کہتے تھے کہ یہ جس وقت اپنی ماں کے پیٹ میں تھا قیصر اول, وہ بیمار ہو گئی, تو بیمار ہونے کی وجہ سے موت کا وقت آ گیا اور اجل نے اس کو لے ہی لیا. تو اس کا پیٹ متحرک جس تک محسوس ہوا تو اسے کاٹا گیا اور کاٹ کر کے جو بچہ زندہ نکالا گیا وہ بعد میں مغرب والوں کا بادشاہ بنا. اور اس کو بڑا نخرہ تھا اور یہ کہا کرتا تھا کہ میں واحد وہ شخص ہوں جو پیشاب گاہ کے راستے سے پیدا نہیں ہوا. تو یہ اسے اپنی عظمت کی دلیل قرار دیتا تھا اور جس وقت کسی آدمی کو تانا دیتا تو یہ تانا دینے کا اس کا انداز یہ تھا کہ تم پیدا کیسے ہوئے ہو, تمہاری دنیا میں ایک ہی بندہ میں ہوں کہ جو پیٹ کاٹ کر جسے نکالا گیا اور اس کی اس تعلی یا مفاخرانہ کلمے یا اس کی اس تاریخ کی وجہ سے اس سلطنت کا جو سربراہ ہوتا اسی کو قیصر کہہ دیتے, پھر وہ ایک منصب کا نام بن گیا. تو علی جناب دوسری طرف یہ جو لوگ تھے ساسان کے ساسان کے لوگوں میں نوشہروان عادل نے حکومت کی تھی. آپ جانتے ہیں کہ شخص نے عدل انصاف اور کانسٹیٹیوشن فالوئنگ سے اس سلطنت اور ریاست کی تاریخ کو روشنی دے دی, اور نوشہروان عادل جو ہے وہ ایک تاریخ کا چمکتا ہوا نام بن گیا. کسی زمانے میں میں نے آئین جہانبانی پر لیکچرز دیے تھے, اور اس میں میں نے نوشہروان عادل کے انداز حکمرانی پر گفتگو کی تھی, لیکن میں تفصیل کے ساتھ نہیں عرض کروں گا, صرف اتنا عرض کروں گا کہ اس کی سلطنت اور اس کے اسلوب سیاست کا حسن یہ تھا کہ اس نے اپنے ارد گرد ٹیلنٹ تلاش کیا, اور ہر ایک شعبے میں جو ذہین ترین آدمی ہو سکتا تھا وہ اس نے اپنا دوست بنا لیا. مولانا محترم, کامیاب ترین قیادت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ارد گرد ناقص لوگوں کو جمع نہیں ہونے دیتی. اگر آپ عالم دین ہیں تو جن لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھتے اٹھتے ہیں آپ دیکھیں کہ وہ نالائق لوگ تو نہیں ہیں, صرف نعرے لگانے والے. وہ انسان بڑا بدقسمت انسان ہوتا ہے جس کو نالائق اور بددیانت اور حریص لوگ دوستی میں ملے. بہت لائق آدمی بھی ہو تو ناکامیوں کے ہجوم میں وہ الجھ جاتا ہے. بادشاہی اور ریاست چلانا یہ تو ایک بہت بڑا وظیفہ زندگی ہے. مولانا میں اپنے وطن کی زبوں حالی اور شکستگی کی ایک وجہ یہ بتاؤں کہ ایک عرصہ بیت گیا کہ ٹیلنٹ والے لوگ, جوہر والے لوگ, لیاقت والے لوگ زمانے میں اقتدار نہیں سنبھالے ہوئے. تو ایک اچھا آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے ارد گرد اچھے لوگ بٹھائے. کہتے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ تین شعبوں میں ہے. وہ ایک ایک دولت اور ملک, اور دوسری علم, اور تیسری روحانی پیشوائی. پیر لوگ جس وقت نااہل لوگ ان لوگوں کو خلیفہ بنائے, علماء کی مسند پر جس وقت جاہل لوگ بیٹھیں, ریاست چلانے والے لوگ جس وقت زر اور دولت کے حریص لوگوں کو اپنا جانشین بنائے, تو تینوں شعبے الجھتے ہیں, ویران ہو جاتے ہیں. نوشہروان عادل کی بات آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کا حسن یہ تھا کہ اس نے اپنے ارد گرد ذہین ترین لوگوں کو بٹھایا. وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات وہ لوگ اس کے ساتھ بیٹھ کر کے اس پر تنقید کرتے, اور وہ مسکرا کر کے ان کی تنقید کو برداشت کرتا, اور خصوصیت کے ساتھ. زمانے کا بہت بڑا فلسفی جسے بزرگ مہر کہتے ہیں, وہ اس کا وزیر اعظم تھا, اور کہتے ہیں کہ دانائی کی تاریخ میں وہ ایک نام ہے. تو اس نے ساسان کا علاقہ عدل اور انصاف سے بھر دیا, لیکن جس وقت اس کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کا بیٹا تخت نشین ہوا, جس کا نام تھا ہرمز. اس نے سب سے پہلے عیاش لوگ, بدگماش لوگ اور بدمعاش لوگ اپنی کیبنٹ کے ممبر بنائے. سالار فوج کے جو بنائے وہ ہر وقت شراب کے نشہ میں دھت رہنے والے, عورت بازی کی ٹھڑک پیدا کی گئی اور اس کی حوصلہ افزائی کی گئی, اور اپنے بڑھاپے کا بہانہ بنا کر اور اپنی بیماری کا بہانہ بنا کر نوشیروان کے زمانے کا جو فلسفی استاد اور مشیر تھا وہ گوشہ نشین ہو گیا, اور جو لائق لوگ تھے وہ دربار سے ہٹ گئے. اب جی جناب, جی جناب, جی جناب, سر 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 کر کے سروں کو ذبح کرنے والے وہ ان کے ارد گرد بیٹھ گئے. تو انارکی پیدا ہوئی اور ترکستان کا جو خاقان تھا وہ 300,000 فوج لے کر یا 400,000 فوج لے کر وہ ساسان کی بارڈر پر آ گیا, اور انہوں نے اس کو کہا یہ کیسے میں تم بھی روم کے دشمن ہو, ہم بھی روم کے دشمن ہیں, ہم آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے آئے. تو اس طرح ترکی نجات لوگ ساسان کی ریاست کو اندر سے دیمت کی طرح چاٹنے لگ گئے. تو یہاں سے اس کے ایک سپہ سالار بہرام کا ظہور ہوا. اس نے ترکی کی فوجوں کو شکست دے کر ایک نام پیدا کیا. اب جس وقت کامیابیوں نے بہرام کے قدم چومے تو ہرمز حسد میں مبتلا ہو گیا. اس نے کہا کہ اس کو کسی طرح ختم کیا جائے. انہوں نے چرخہ لیا اور کسی طرح ایک زنانہ جوڑا کپڑوں کا لے کر بہرام کو بھیجا کہ تم انتہائی بزدل انسان ہو, تمہیں یہ پہننا چاہیے, تم تو ایک عورت کی طرح زندگی گزارنے والے لوگ ہو. تو بہرام نے وہ عورت والا لباس پہنا اور عوام الناس میں آیا. اس کی بہادری اور شجاعت کی داستانیں گلی گلی میں شہرت رکھتی تھیں. جس وقت اس کو زنانہ لباس میں ملبوس دیکھا گیا تو لوگ اس بات کو برداشت نہ کر سکے, اس کی انسلٹ اور ذلت. تو ہرمز کے خلاف بغاوت ہو گئی اور اس بغاوت کے نتیجے میں لڑائی, افراتفری, انارکی, باران. اس کا ایک بیٹا بھاگ گیا تھا لیکن بہرام فاتح بن گیا کسی طرح, اور اس کو قید کر لیا. اور دانا آدمی تھا, اس نے اس کے بڑے بیٹے کو بلا کر کے جو بعد میں خسرو پرویز کے نام سے مشہور ہوا اس کی تاج پوشی کر دی. ہرمز نے شیتھڑے پہن کر کے خیرات مانگی کہ میرے چھوٹے بیٹے کو تخت نشین کیا جائے, لیکن منظور نہ ہوئی. اور اسے قتل کر دیا گیا کچھ عرصے کے بعد. لیکن اس کا بیٹا تخت نشین ہوا, اس زمانے میں اس کی عادت چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں, بڑے میاں سبحان اللہ, یا بڑے میاں تو بڑے میاں, چھوٹے میاں سبحان اللہ, یہ بذات خود عیاشیوں میں مبتلا ہوا. کمزور ریاست کے بل بوتے پر یہ یہاں سے بھاگ کر بجائے کہ ترکوں کے پاس یہ پناہ لیتا, یہ رومیوں کے پاس چلا گیا. اب یہ مارسس اس وقت روم کا سربراہ تھا, اس نے اس کو تاج پہنا دیا اور کہا کہ تم ایک بادشاہ کی طرح ہی میرے پاس مہمان کی طرح زندگی گزارو گے. تو یہ اپنی داشتاؤں کے ساتھ عیاشی میں مبتلا ہوا اور وہاں ہی رہنے لگ گیا. جناب یہ جو تیسرا خسرو پرویز ہے, اس کے نام رسول اللہ علیہ السلام نے اپنا خط لکھا تھا 7 ہجری میں, اور اس خط میں رسول اللہ علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم اسلام قبول کر لو اور سلامتی پاؤ گے. تو اس نے رسول اللہ علیہ السلام کا خط پھاڑ دیا تھا اور انتہائی توہین آمیز قسم کے الفاظ اس نے استعمال کیے تھے. تو اپنے آپ کو نئی فاؤنڈیشنز پر استوار کرنے کی خاطر اس کے دل میں خواہش تھی کہ میں قبضہ کروں روم پر. طویل گفتگو نہیں کروں گا. روم کے بادشاہ اپنی ناکبت اندیشیوں کی وجہ سے کمزور ہو گیا, اور جو خسرو پرویز کے نزدیک اس کا باپ کہلاتا تھا, اس کو ڈیڈی کہتا تھا, اور اتنا اثر رسوخ تھا ساسانیوں کے اندر اس کا کہ کہا جاتا تھا کہ خسرو پرویز جو ہے وہ عیسائیت کا مذہب شاید قبول کر لے گا. لیکن یہ جس وقت زوال پذیر ہوا اور فوکس نامی شخص روم کا سربراہ بنا, تو اس نے اپنے منہ بولے باپ کا انتقام لینے کے لیے اس نے روم پر حملہ کر دیا. تو اس زمانے میں ہرقل جو افریقہ کا سربراہ تھا, اس سے مدد مانگی گئی. تو عالی جناب لیکن ان کے وسیلے ہیلے ان کو کام نہ آئے, اور یہ خسرو پرویز جو تھا یہ غالب آ گیا, اور اس نے بیت المقدس میں جا کر کے تباہی مچا دی, کتابیں پھاڑ دیں, آگ لگائی, صلیب اس نے توڑ دی. اور اس کے نخوت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اس نے جو خط لکھا ہرقل کے نام, اس کی ورڈنگ کچھ اس طرح کی تھی کہ سب سے بڑے خدا خسرو پرویز, جس کے سامنے ہر بادشاہ کی گردن جھکی ہوئی ہے, وہ ایک کمینے بادشاہ ہرقل کے نام یہ خط بھیج رہا ہے. آپ اس ورڈنگ سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس خصلت کا وہ انسان تھا. اب یہ عراق شکست جس وقت ہو گئی روم کو, تو اس نے کلیساؤں کے جو پادری تھے ان کے ساتھ کہا کہ ہمیں اپنی شکست کا انتقام لینا چاہیے. اب آئیے اس نقطے پر سورہ روم کو بھی سمجھیے اور اس حدیث کو بھی سمجھیے کہ جس وقت اس کو فتح ہوئی اور قدس کے اندر جو ہے وہ چٹائیاں اجاڑ دی گئیں, تو اس وقت مشرکین نے تانا دیا, رسول اللہ علیہ السلام کا کہ دیکھیے یہ شرک والے ہیں، یہ غالب آگے ہیں کتاب والوں پر، تو وہ وقت آنے والا ہے کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تحریک دب جائے گی. اس وقت کی آیات اتری تھی کہ اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں کہ وہ وقت قریب ہے کہ جس وقت روم والے پھر غالب آ جائیں گے. تو مولانا میں معذرت چاہوں گا، میں آپ کی توہین نہیں کرتا، لیکن جس قوم کو قربانی دینے کا طریقہ نہیں ہے، سلیقہ نہیں ہے، اس قوم کو جینے کا حق اس زمین پر نہیں ہے. آپ کو حیرانگی ہوگی کہ اس نے پادریوں کو کہا کہ تمہارے پاس ان گرجاؤں کے اندر جو سونا رکھا ہوا ہے یہ تم مجھے دے دو تاکہ میں اس سے اسلحہ بناؤں اور میں تمہاری شکست کا انتقام لوں. تو انہوں نے نہ کر دی، کہا کہ ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے. تو اس نے سود پر پیسہ لیا اپنے گرجا بانیوں سے. انہوں نے کہا کہ اچھا میں آپ کو زیادہ پیسوں کے ساتھ لوٹا دوں گا، اس وقت تو تم میرا کام کرو. تو سود مرکب پر انہوں نے پیسہ دیا اس کو، اور اس نے نئے سرے سے لشکر سازی کی. لشکر سازی کرنے کے بعد اس نے ایران پر پھر حملہ کیا، لاکھوں فوجوں کے ساتھ خسرو قسطنطنیہ کے بارڈر پر بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے دوسرا راستہ ابن کثیر کے بقول استعمال کر کے اس نے ایرانی سلطنت کے جگر پر حملہ کر دیا، اور حملہ کرنے کے بعد فتح و نصرت کے دروازے اس کے لیے کھل گئے، اور اس طرح ساسان کی ریاست کے دیے اور شمعے اس نے گل کر دیں، اور روم کو پھر سے ہراکل کی مدد کے ساتھ فتح نصیب ہوئی. اب اس منظر کو سمجھیں، جب اس کو فتح ہوئی تھی تو اسی دن اللہ تعالی نے حضور کے 313 مجاہدوں کو بدر میں فتح عطا فرمائی تھی. اور قرآن مجید کا یہ جملہ وَيَوْمَ اِذِن يَفْرَقُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ، یہ جو آیت ہے اس کے اشارے دونوں طرف ہیں، کہ ایک طرف تو مسلمان خوش ہو رہے ہوں گے کہ جو روم کو اللہ تعالیٰ نے پھر غلبہ عطا فرمایا اور مشرکین ہراساں ہوئے، اور دوسری طرف مسلمانوں کی اصل خوشی یہ تھی کہ بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح سے نواز دیا تھا. اور یہ تھے وہ تاریخی ارتباطات کہ جن کے سنگم میں ہرقل کو جس وقت کامیابی نصیب ہوئی تو وہ شکر ادا کرنے کے لیے بیت المقدس آیا. یعنی اگر سوال یہ کیا جائے کہ یہ سارے اکٹھے کس طرح ہوئے، اکٹھے اس طریقے کہ اس فتح کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے ہرقل نے فیصلہ کیا کہ وہ قدس جائے، اور رسول اللہ علیہ السلام نے ہرقل کے نام جو خط لکھا جو اس حدیث شریف میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے، وہ خط دخیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ علیہ السلام نے دیا، اور وہ خط لے کر بصرہ گئے اور غسان کا جو پایا تخت تھا تو وہاں کے حاکم نے کہا کہ میری ریاست جو ہے وہ تو تابع ریاست ہے، تو اس طرح کریں کہ یہ خط ہرقل قدس میں آیا ہوا ہے وہاں لے جائیں. تو حضرت دخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ علیہ السلام کا یہ خط دے کر وہاں پہنچے. اب حضرت دخیہ بھی خط لے کر وہاں موجود ہیں. ادھر ابو سفیان کا قافلہ جو ہے وہ تجارت کے لیے جاتا ہے، اور ہرقل اس کو طلب کر لیتا ہے کہ یہ جو داعی نبوت ہیں تاکہ ان کی صفات کے بارے میں میں پوچھوں کہ وہ کیسی ہستی ہیں. تو ابو سفیان بھی وہاں پہنچ جاتا ہے. اور اب حدیث شریف کا متن ملاحظہ ہو کہ یہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہ جو فنکشن سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اس کی صورت کیا بنتی ہے. ابو سفیان ابن حرب نے یہ خود بات سنائی کہ ان کے قافلے کو جب وہ تجارت کی غرض سے شام گئے تھے ان کی طلبی ہوئی. یہ وہ زمانہ تھا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مادہ فیہا ابا سفیان و کفار قریش, کہ معاہدہ ہو چکا تھا قریش کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے درمیان. تو اب ایک طرف مسلمانوں کو موقع ملا کہ وہ اپنی ریاست کو مضبوط کریں, تو ابو سفیان کیونکہ جہاں دیدہ لیڈر تھا اپنے لوگوں کا, اس نے کہا کہ اب مجھے ٹائم مل گیا ہے تو میں بھی جو مالی نقصانات ہوئے ہیں ان کا ازالہ کرنے کے لیے ٹریڈ پر یا تجارت پر توجہ دوں. تو ان نے ساری پونجی مکہ شریف کی اکٹھی کرنے کے بعد ایک قافلہ تیار کیا اور وہ شام کی طرف گیا تجارت کی غرض سے, اور اس طرح یہ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے. فدعاہم فی مجلسہ وقولہ عظماء الروم, کہتے ہیں کہ وہ محفل بڑی دلچسپ تھی کہ ہیراکل نے جتنے بڑے بڑے لوگ تھے ان سب کو اپنی اسٹیٹ کے اور اپنی ریاست کے ان کو جمع کر لیا. جمع کرنے کے بعد ثم دعاہم وضعا بترجمانہ, پھر ان کو بھی جو ابو سفیان کے ساتھ قافلے والے تھے ان کو بھی بلایا. بلانے کے بعد ترجمان بلایا ٹرانسلیشن کے لیے, تاکہ جو یہ باتیں کرتے ہیں اس کا ترجمہ کیا جائے, اور جو سوال کرتا ہے ہراقل ان سوالوں کے جواب دیے جائیں. فقال جو سب سے پہلا سوال ہراقل نے کیا کہ ایوکم اقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم انه نبی, تم میں سے نسب کے اعتبار سے کون قریب ہے اس شخص سے جس کا گمان ہے کہ وہ نبی ہے, وہ ہستی جس نے مکہ شریف میں دعویٰ کیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں. میں تم قافلے والوں سے پوچھتا ہوں کہ تم میں سے کون آدمی ہے کہ جو نسب کے اعتبار سے ان سے قریب ہو. فقال ابو سفیان فقلت انا اقربهم نسبا, ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نسب کے اعتبار سے تو سب سے قریب میں ہوں. میں نے پچھلے درس میں تشریح کی کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا شجرہ شریف ہاشم کے اوپر اور ابو سفیان کا شجرہ جو ہے یہ اوپر عبد شمس کے اوپر جا کر کے اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو اس اعتبار سے انہوں نے کہا کہ نسب کے اعتبار سے سب سے قریب میں ہوں. فقال ادنوہ منی, انہوں نے کہا کہ اس شخص کو ذرا میرے قریب بٹھائیں. ہراقل نے کہا کہ یہ صاحب دور بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ذرا میرے قریب کر دیں. وقربوا اصحابہ, بادشاہ تھا نا, دانا تھا, اس نے کیا کیا کہ ابو سفیان کو سامنے بٹھا دیا. وقربوا اصحابہ فجعلوہم عند ظہرہ, اور اس نے کہا اس کے ساتھی سارے جو ہے اس کی پیٹھ والی طرف بٹھا دیے جائیں. سارے پیٹھ کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ابو سفیان کہتے ہیں میں سامنے کھڑا ہوں. ثم قال لترجمانہ, پھر ترجمان سے کہا کہ قل لهم انی سائل ھذا عن ھذا الرجل فان کذبنی فکذبوه. تو ہراقل نے ترجمان سے کہا کہ ان سے کہیے کہ میں جو سوال کرتا ہوں اس شخص سے یہ جواب دے, تو یہ جو پیچھے کہتے ہیں اگر یہ جھوٹ بولے تو کہہ دو کہ یہ جھوٹا ہے, بندہ ٹھیک نہیں ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے. اب ان کی پیٹھ ہے, لوگوں کا چہرہ ہے, ان کو خطرہ تو پیدا ہو گیا کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو پیچھے سے کہوں گا نہیں جی یہ بات درست نہیں ہے تو اب ہرقل کے دربار میں میری بدنامی ہو جائے گی. تو یہ تھی وجہ کہ ان کو پیچھے بٹھایا. مولانا محترم دانش اللہ کی عطا ہے, عالم دین ہو اللہ شیخ ہو بندہ حاکم ہو جو بھی ہو, دانش جو ہے وہ اللہ تعالی کی عطا ہے. میں پھر ایک بار آپ سے کہوں گا کہ مولانا کبھی کسی دانش مند شخص کو اپنے سے دور نہ کریں اور کسی بے وقوف شخص کو خود سے قریب نہ کریں, وگرنہ ساری زندگی آپ پیٹیں گے روئیں گے.
خوش بخت انسان ہے جس کو دوست دانش مند کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامیابی اس سے تھی کہ انہوں نے ذہین ترین لوگ اپنے قریب کیے. حضرت علی جیسا شخص جو بے باک تنقید کرتا ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
یہ تھوڑی بات ہے کہ رداد کے ایک مسئلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی سے پوچھا, میں نے ٹھیک جواب دیا, انہوں نے کہا نہیں خطا تھا, آپ نے خطا کی ہے, آپ نے یہ مسئلہ ٹھیک نہیں سمجھا ہے قرآن سے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے رجوع کر کے کہیں کہ اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے علی جیسا آدمی ہمیں عطا کیا ہے. تو انہوں نے ذہین لوگوں کو قریب کیا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسائل اس لیے بنے کہ جو شیخین کے زمانے کے جو ذہین لوگ تھے ان کو دور کر دیا گیا. مثلا حضرت علی المرتضی چلے گئے ابیاری علی کے مقام پر, حضرت عبداللہ ابن مسعود چلے گئے ربضہ کے مقام پر, اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھجور بانی کی طرف چلے گئے, حضرت عمار جو ہے وہ ادھر چلے گئے. تو جو لوگ شیخین کی حکومت کو چلانے والے تھے جس وقت وہ دور ہٹ گئے تو جو مسائل پیدا ہوئے ان مسائل کا بوجھ پھر کوئی ہلکا کرنے والی قوت نہ پیدا ہو سکی. اسی بات کو حضرت مولا علی نے ایک اپنے مبارک قول میں فرمایا تھا. ان سے پوچھا گیا تھا کہ شیخین کے زمانے میں حکومت مضبوط تھی اور آپ کے زمانے میں کمزور ہو گئی ہے. انہوں نے فرمایا شیخین کے زمانے میں علی جیسا ان کا مشیر تھا اور میرے زمانے میں تم جیسے مشیر ہیں. تو جس زمانے میں ذہین لوگ اور ٹیلنٹڈ لوگ دوست بن جائیں, میں کہتا ہوں آقا بھی بن جائیں, تو ان کا آقا ہونا بھی مہنگا سودا نہیں ہے. تو مولانا میں پھر آپ کو کہوں گا کہ ہرقل بہت انٹیلیجنٹ آدمی تھا. اس نے ایک بڑی سپر پار کو سرنڈر کرنے پر مجبور کر دیا تھا. آج رسول اللہ علیہ السلام کا خط اس کے ہاتھ میں تھا اور اس خط کی اس نے بڑی عزت کی تھی. اس ہرقل نے رسول اللہ علیہ السلام کے خط کی بڑی عزت کی تھی. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ وہی خط اس نے پہلے روم بھیجا تھا پادری کے پاس کہ آپ اس پر رائے دیں, مجھے یہ دعوت موصول ہوئی ہے, قبل اس کے کہ میں کوئی فیصلہ کروں آپ اس پر رائے دیں. تو اس پادری نے غسل کر کے رسول اللہ علیہ السلام کے خط کو چوما تھا, اور چومنے کے بعد جو اپنی تاریخی رائے دی تھی وہ تاریخی رائے یہ دی تھی کہ اے روم والو, جب تک یہ خط حضور کا تمہارے پاس رہے گا تمہیں دنیا کی کوئی قوت شکست نہیں دے سکے گی. تو بعد میں جس شخص نے اتنی نفیس رائے دی تھی اس کو اس زمانے میں قتل بھی کر دیا گیا, لیکن اس کی جو ٹھوس رائے تھی وہ ہرقل تک پہنچ چکی تھی. اور اس نے بھی اس خط کو چوما تھا. کہا جاتا ہے کہ اس وقت بھی جو اٹلی کے اندر روم میں سب سے بڑا معبد ہے عیسائیوں کا, اس کے کسی سیکشن میں رسول اللہ علیہ السلام کا وہ خط اب بھی ان کے پاس موجود ہے. اور میں نے پڑھا کہ اس خط کو جس عزت اور احترام کے ساتھ انہوں نے رکھا ہوا ہے, شاید ہم اپنے مقدس صحیفوں کو بھی اس احترام سے نہیں رکھتے کہ وہ جو باکس ہے وہ سونے کا بنایا گیا ہے, اس پر جو خوشبو لگائی جاتی ہے, اس لیے کہ ان کو اندر سے پتہ ہے کہ ان کے جد پادری نے کہا تھا کہ جب تک تم اس کی عزت کرو گے تم سے کوئی اقتدار نہیں لے سکے گا. میں آپ کو ویری فارچونیٹلی کہوں یا انفارچونیٹلی کہوں کہ آج تک اٹلی کو شکست نہیں ہو سکی ہے. وہ نہ ہو رسول اللہ علیہ السلام کی خط کی برکات جو ہیں ان کو ملی ہوئی ہوں, لیکن ہرقل نے اپنے اس تاریخی تجزیے کے نتیجے میں ابو سفیان کو سامنے کھڑا کر لیا, اور کھڑا کرنے کے بعد ترجمان سے کہا کہ اس سے کہو پوچھو, اور پھر پچھلے لوگوں کو کہا کہ اگر یہ جھوٹ بولیں تو تم کہہ دو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. فوالله لولا الحياء من ان يأسروا علي كذبا لكذبت عنه. بخاری شریف کے الفاظ. میں تو کچھ نہیں کہتا, بخاری شریف کی روایت ہے. ابو سفیان خود اپنے بارے میں کہتے ہیں, وہ خود وہ اپنی پرسنالٹی کو خود ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہ اپنی شخصیت کے مظہر خود ہیں, وہ خود ارشاد فرماتے ہیں, کسی مولانا کا کوئی فتویٰ تو نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میں کس قسم کا انسان تھا, اس قسم کا. فواللہ لولا الحیاء, قسم اللہ کی اگر حیا دامنگیر نہ ہوتی, شرم دامنگیر نہ ہوتی, فواللہ لولا الحیاء من ان یأسروا علی کذبا لکذبت عنہ. قسم اللہ کی اگر حیا دامنگیر نہ ہوتی, من ان یأسروا علی کذبا, کہ یہ جو پیچھے لوگ کھڑے ہیں یہ مجھے جھوٹا کہہ دیں گے, تو لکذبت عنہ تو میں ضرور جھوٹ کہہ دیتا. میں لام قسم کا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا قسم خدا کہ میں جھوٹ بولتا, میں کبھی بھی رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں صحیح معلومات نہ دیتا جو کچھ ہرقل مجھ سے پوچھ رہا تھا, اس لیے کہ میں تو خلاف تھا, میں تو دشمن تھا رسول اللہ علیہ السلام کا. لیکن مجھے خطرہ یہ تھا کہ من ان یأسروا علی, یہ جو میری پیٹ پر چڑھائے ہوئے ہیں یہ پیچھے سے بولیں گے کوڑا ہے کوڑا ہے جھوٹا ہے, ہاں جی یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. ثم كان اول ما سألني عنه ان قال, پھر اس نے مجھ سے جو سوال کیا وہ یہ تھا کہ کیف نصبه فیکم, کیف نصبه فیکم, اس کا نصب تم میں کیسا ہے, اس کا نصب تم میں کیسا ہے. میں رک کر کے پیار سے کہوں گا کہ نصب اچھا ہونے میں بری بات کیا ہے, شرافت نسبی ہونا اس میں کیا کوئی بری بات ہے. اگر کوئی بندہ کسی کی شرافت نسبی دیکھ کر مسلمان ہوتا ہے تو جناب شرافت نسبی ہونے میں کوئی غرض تو نہیں ہے, یہ تو اسلحہ ہے, یہ تو اچھی چیز ہے, اس لیے کہ اس کی وجہ سے لوگ مسلمان, یہ جو خواجہ غریب نواز کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے مولوی ہونے کی وجہ سے تھوڑے مسلمان ہوئے تھے. تو اگر کوئی بندہ کسی کی شرافت نسبی سے متاثر ہو کر اس کی کرامت نفسی سے متاثر ہو کر وہ اس کی عظمت کا کلمہ پڑھتا ہے تو اس میں عرض کیا ہے کہ کسی کی شرافت نسبی کی بات کی جائے. سختی میں سے لفظوں میں کہوں گا، اگر کسی کے شاہ جی ہونے سے کوئی مسلمان ہوتا ہے تو آپ کو شاہ جی سے دشمنی کیا، آپ کو شاہ صاحبان سے دشمنی کیا ہے، آپ کو آل رسول سے دشمنی کیا ہے؟ اس لیے کہ ان کے اندر اگر کرامت اور شرافت نسبی کا سورج چمک رہا ہے تو وہ دولت ہے اسلام کی، وہ اسلام کا اسلحہ ہے اور وہ اسلحہ استعمال ہوا ہے. اچھا بھلا بندہ قرآن مجید پڑھتا 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 پڑھتا، حدیث شریف پڑھتا پڑھتا پڑھتا، اگر وہ یزید کو امیر المومنین کہہ دے اس کا قرآن ہی بھی اثر ہو جاتا. اس کا بندہ شاہ جی کو نہ ماننا نقصان تو دیتا ہے کہ بندہ اتنا بڑا محدث ہوتا ہے، اتنا بڑا شیخ القرآن ہوتا ہے، اتنا بڑا ریسرچ سکالر ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن جس طرح یزید کے گلے میں لعنت کے توک پڑے ہوئے اس کے گلے میں لعنت کے توک پڑ جاتے ہیں. تو جناب دنیا بھر کی فلسفی اس بات پر متفق ہے کہ آدم کے زمانے سے لے کر حضور کے زمانے تک جتنے بھی انبیاء ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں شرافت نسبی عطا کی ہوئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی جو فرسٹ کوشچن پہلا سوال ہیراکل نے کیا ابو سفیان سے. مزیدار بات تو ہے نا جی کہ جو سوال پوچھنے والا ہے وہ بھی دشمن ہے، جو جواب دینے والا ہے وہ بھی دشمن ہے، مانتا ایک بھی نہیں ہے. ابھی کلمہ نہ اس نے کلمہ پڑا ہوا ہے نہ انہوں نے کلمہ پڑا ہوا ہے، لیکن جن کی شخصیت کی خوشبو جو ہے وہ محفل میں چھا جاتی ہے ان کی عظمت تو ہے کہ ہیں دونوں دشمن، لیکن رسول اللہ علیہ السلام کے صحیفہ نور کے معید بن رہے ہیں. کیف نسبہ فیکم، تمہارے اندر ان کی نسب کیسی ہے؟ قل تو ابو سفیان نے کہا کہ میں نے کہا ہوا فی نازو نسب، بڑی شاندار نسب ہے ان کی ہمارے درمیان، بڑی نسب، ان کی نسب کے بارے میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں ہے. ہوا فی نازو نسب، وہ ہمارے اندر نسب والے ہیں. قال پھر ہراقل نے کہا فہل قال هذا القول منكم اخذ قد قبل، کیا تم میں سے یہ قول جو رسول اللہ علیہ السلام نے کہا ہے کہ میں اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، یہ جو قول ہے کیا کسی نے کہا ہے ان سے پہلے؟ قط قبل، یہ منکم یعنی یہ آپ کی نسب میں، آپ کا نسب وہی ہے جو ان کا ہے، تو آپ کے نسب میں کوئی ایسا بندہ بھی ہے کہ جس نے اس قسم کی بات کی ہو؟ قلت لا. ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا کہ نہیں. قال فہل کان من آبائی من مالک، کہا ان کے آبا و اجداد نے مجھے بتائیے کہ کوئی بادشاہ تو نہیں گزرا، ان کے آبا و اجداد میں کوئی بادشاہ تو نہیں گزرا؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں. قال فاشراف الناس یتبعون ام ضعفاء، اچھا پھر مجھے یہ بتاؤ کہ جو شریف النفس لوگ ان کے تابعدار ہیں یا ضعیف قسم کے مالدار لوگ ان کو فالو کرتے ہیں یا غریب لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، کس قسم کے لوگ ان کے ساتھ چلتے ہیں؟ فقل تو بل تو آفا، انہوں نے کہا نہیں، مالدار سارے اکٹھے ہو گئے ایک طرف، غریب سارے جو ہیں وہ ان کے ساتھ چلتے ہیں. قال ایزیدون ام ینقصون، مجھے یہ بتائیے کہ یہ بڑھتے ہیں یا کم ہوتے ہیں؟ پروپیگیشن ہو رہی ہے، طاقت استعمال ہو رہی ہے، عسکری قوت استعمال ہو رہی ہے، مارشل پاور استعمال ہو رہی ہے، ملٹن سارے بنے ہوئے ہیں، رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، راستوں میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، الزامات ہو رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا سب و شتم ہو رہا ہے، طوفان بدتمیزی اٹھائے جا رہے ہیں. تو اس سارے پروپیگیشن کا کیا اثر ہے؟ کیا ان کے فالوورز جو ہیں بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ قلت بل یزیدون. ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا کہ نہیں بڑھ رہے ہیں. قال فعل يرتد اخذ منهم سخطه لدينه بعد ان يدخل فيه. اگلا سوال اس نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ کیا ان میں سے کوئی مرتد ہوا ہے ان کے دینی معاملات میں سے؟ غضب کا شکار ہو کر کیا اس نے دین کو چھوڑا ہے کبھی؟ کوئی مرتد بھی ہوا ہے جو ان کے پاس آیا ہے؟ قلت لا. میں نے کہا نہیں, جو آتے ہیں وہ تو بڑے پکے ہوتے ہیں. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال. اس نے کہا کہ میرا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا تم نے یہ جو بات نبوت والی انہوں نے کی ہے, اس نبوت کی بات کرنے سے پہلے کبھی ان پر تم نے تہمت لگائی تھی کہ وہ جھوٹے بھی ہیں؟ کیا انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے یا انہوں نے جھوٹ نہیں بولا؟ قلت لا. انہوں نے کہا نہیں, وہ جھوٹ بھی کبھی نہیں, انہوں نے جھوٹ بھی نہیں بولا. قال فهل يغدر, کیا انہوں نے کبھی وعدہ توڑا ہے, کسی کے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے؟ قلت لا, نہیں وعدہ بھی نہیں توڑا. اب ابو سفیان جو ہے وہ یہاں اس زمانے میں لیڈری والی ڈنڈی ماریں گے. کچھ نہ کچھ تو انہوں نے کرنا تھا نا. انہوں نے کہا کہ نہیں وعدہ نہیں توڑا. کل تو لا کہہ کے ابو سفیان کہتے ہیں پہلے میں نے لا کہا, لا کہنے کے بعد نحن منہ فی مدہ لا ندری ما وفا الفیہ. کہتے ہیں ساتھ ہی کہا آج کل ایک تازہ تازہ معاہدہ ہمارا ان کے ساتھ ہوا ہے حدیبیہ میں, دیکھو کیا کرتے. آیا وہ اس کو توڑتے ہیں یا وہ اس معاہدے کو وہ پورا کرتے ہیں؟ قال, اب ابو سفیان کہتے ہیں ولم تم کنی کلمہ ادخل فیہا شیئا غیر ہذہ الکلمہ. کہتے ہیں جتنے سوالوں کے جواب دیے سوائے اس ڈیلے کلمے کے میں کوئی اور کہہ نہ سکا, اور جان بوجھ کر میں نے یہ ڈیلا کیا. وہ ہو سکتا ہے جی پتہ نہیں وعدہ پورا کریں گے یا پورا نہیں کریں گے, اب کیا کہا جا سکتا. کہتے ہیں یہ جان بوجھ کر میں نے ڈیلی بات جو ہے وہ یہاں کی. قال فعل قاتلتموہ, انہوں نے پوچھا کیا کبھی جنگ ہوئی ہے ان کے ساتھ تمہاری؟ قلت نعم, میں نے کہا ہاں جنگ ہوئی ہے. قال فکیف کان قتالکم ایاہ, کیسی جنگ رہی ان کے ساتھ آپ کی؟ قلت الحرب بیننا وبینہ سجال, ینال منا وننال من. انہوں نے کہا ہماری ان کی جنگ ایسے ہی ہے جس طرح کنویں کا ڈول ہوتا ہے, کبھی ہم پکڑ لیں کبھی وہ پکڑ لیں. اب ایک ڈول پانی سے جیسے نکالتے ہیں, ایک بندہ ادھر کھڑا ہے ایک بندہ ادھر کھڑا ہے, وہ نکلے تو کبھی اس کے ہاتھ آ جاتا ہے کبھی اس کے ہاتھ آ جاتا ہے. تو بلیغ سا جملہ ہے. قال ماذا یامرکم, انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو دعوت کیا دیتے ہیں؟ قل تو یقول عبد اللہ وحدہ ولا تشرکوا به شیئا. انہوں نے کہا یہ کہتے ہیں کہ بس ایک اللہ کی عبادت کرو, شرک نہ کرو اس کے ساتھ ذرہ بر. وترکوا ما یقول آباؤکم, اور چھوڑ دو جو تمہارے باپ دادے کہتے ہیں, یعنی بت پرستی کی باتیں. وہ یامرون بالصلاۃ, اور وہ ہمیں کہتے ہیں حکم دیتے ہیں نماز قائم کرو. وہ صدق اور سچے رہو. والعفاء, اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو. وصلہ, اور رشتہ داروں کے ساتھ جڑ کے رہو, صلہ رحمی کرو. فقال للترجمان, اب پہلی بات تو میرے عزیز میں آپ کی خدمت میں کہوں گا کہ ایک زبردست کرائٹیریا ہے, ایک معیار ہے کسی قیادت کو جانچنے کا. آپ کہتے ہیں پہنچا ہوا ہونے کا. آپ کے پنجابی میں یہ لفظ تھا نا, فلاں بندہ بڑا پہنچا ہوا, یہ نہیں پتا کدھر پہنچا ہوا, پہنچا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا آدمی جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ پہنچا ہوا ہے, اس کے لیے ایک معیار یہاں سے ابھرتا ہے. تو میرے خیال میں اس کے ساتھ ہی جو دینی قیادتیں ہیں, جو دینی سیادتیں ہیں, پیشوائیاں ہیں خصوصاً, اور جو دنیوی پیشوائی ہیں انہیں بھی عموماً ان باتوں کا خیال تو رکھنا چاہیے ہی چاہیے. شرافت نسبی تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے, لیکن زبان کو جھوٹ سے صاف رکھنا, وعدہ شکنی نہ کرنا, مین آف کمٹمنٹ ہونا, اور اسی طرح آلے جناب غریب پرور ہونا, انسان دوست ہونا, اور دوستوں کے ساتھ غداری نہ کرنا, وفاداری کے ساتھ رہنا, یہ آپ کے حلقے کو بڑھانے والی چیزیں ہیں جس سے آپ کے دوست بڑھتے چلے جائیں گے, وہ کم نہیں ہوں گے. ایک اللہ پر توکل رکھنا, اعتماد رکھنا, عبادت کا جوہر اپنے اندر لانا. عزیز میرے, جب آپ چھٹی جائیں اور نماز نہ پڑھیں, جب ادارے میں آئیں تو نماز پڑھیں, تو ایک دیکھنے والی قوت دیکھتی تو ہے. آپ لوگوں کے سامنے جائیں تو ہڑائی من کا امامہ سر میں رکھ, اور جس وقت خلوت میں جائیں تو آپ اپنی ٹوپیاں بھی اپنے بغلوں میں دبا لیں. تو یہ جو کنٹرڈکشن ابھرتے ہیں, میرے خیال میں ایک دانا, ایک دانش مند بادشاہ ایک مذہبی قیادت کو پرکھنے کا ایک معیار دے رہا ہے. اس کی قسمت میں نہ ہوا, وہ مسلمان تو خیر نہ ہو سکا, لیکن انہوں نے مسلمانوں کی مدد تو کی کہ میں مسلمان ہو سکا ہوں یا نہیں ہو سکا ہوں, لیکن تمہارے نبی کی عظمت کا اعتراف تو کیا ہے, مانا تو ہے کہ وہ عظیم ہے. علی جناب فقال للترجمان, عرقل نے ترجمان سے کہا, کلا اسے کہیے. آپ تجزیہ دیکھیے, آپ تجزیہ کی تاریخ پڑھیں, آپ سٹیٹمنٹ جو اس کے سامنے دی گئی اس کا خوب نہ دیکھیں کہ انہیں کا ترجمان سے کسے کہیے کہ سالتو کا النسب ہی فذکرت انہ فیکم ذو نسب, میں نے جب تم سے سوال کیا تھا کہ یہ جو رسول ہیں ان کا نسب کیسا ہے, تو آپ نے کہا بڑی نسب والا جی, شان والے ہے جی, بڑی شرافت نسبی ہے جی, اللہ نے سبحانہ ان کو دی ہے. فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا, انہوں نے کہا کہ رسولوں کا معاملہ ایسا ہی ہے, وہ جس وقت کسی قوم کی طرف مبعوث ہوتے ہیں تو جو چوٹی کی قوم ہوتی ہے اس میں سے رسول کو اٹھایا جاتا ہے. اس سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کبھی زندگی میں وفد بھیجنے کا آپ کو موقع ملے, آپ تنظیمی کام کرتے ہیں, آپ دعوت کے کام کرتے ہیں, تو میرے عزیز جس وقت آپ کسی کو کسی کے پاس ڈیلیگیشن کے طور پر دیکھیں تو دیکھیں کہ بندہ شان والا ہو, گرا ہوا بندہ نہ دے. پنجابی میں کہتے ہیں منہ ماندرے والا بندہ, پچ والا بندہ, اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. مانا یہ جو شخصی وجاہت ہے, یہ جو شرافت نسبی ہے, یہ جو ڈیلیگیشن میں پار ہے, یہ بہت سارے معاملات میں لوگوں کے دلوں کو رام کر لیتی ہے. اس بات کو ادھر ہی چھوڑیے. اللہ سبحانہ نے جتنے بھی انبیاء مبعوث کیے کسی قوم کی طرف, تو ان میں عزت والے قبیلوں سے ان کو اٹھایا. فائدہ رکھنا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن آپ اس بات کو بہرحال ملاحظہ فرمائیں. تو کہا میں نے تم سے کہا کہ ان کی نسب کیسی ہے، تو نے کہا بڑی نسب والے ہیں. فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا، رسولوں کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ جس وقت انہیں مبعوث کیا جاتا ہے تو بڑی نسب میں انہیں مبعوث کیا جاتا ہے. فَسْأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِّنكُمْ هَذَا الْقَوْلَ، پھر کہا میں نے تم سے سوال کیا ہے کہ کیا ان سے پہلے اس قسم کی بات ان کے قبیلے میں کسی نے کی ہے؟ فَذَكَرْتَ اللَّهَ، تو نے کہا نہیں. فَقُلْتُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ قال هذا القول قبل لقلت رجل يتسي بقول كيلا قبل. تو ہیراکل نے کہا کہ اگر ان کے قبیلے میں ان سے پہلے کسی نے بات کی ہوتی تو میں یہ سمجھتا کہ یہ بات پہلے سے چلی ہے، تو ان کو پتا تھا کہ پہلے بھی ایک آدمی نے یہ بات کی تھی، تو میں سمجھتا کہ چلو جی اسی بات کو انہوں نے دہرا دیا ہے. تو جب پہلے بات ہوئی نہیں ہے، اس کی نظیر ہی نہیں ہے، اس کی مثال ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قبیلے کی رگیدی ہوئی بات. میں ادھر رک کر صرف ایک چیز چھوٹی سی تربیت کے لیے آپ کو سمجھاؤں. معلوم ندرت اپنے بیان میں رکھنا اور جدت رکھنا یہ کامیابی کا زینہ ہے. نہیں سمجھے یہ ندرت کیا چیز ہے، تازگی. ایک مثال دوں گا تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ ہم اپنے گاؤں سے جس وقت پڑھنے کے لیے شہر کی طرف آتے تو ایک زمانے میں جمعہ کی نماز پڑھنے کا درمیان میں اللہ تعالی ہمیں سعادت بخشتا سجدے ادا ہو جاتے ہیں. تو سن 65 کے اندر ان مولانا سے جو میں تقریریں سنتا تھا وہ ایک مثال دیتے تھے، پتہ نہیں یہ کوکوگی تھی اور یہ تھا اور وہ تھا. تو پچھلے زمانے میں ٹھیک 40 سال کے بعد میں نے اسے نماز پڑھی، وہ ابھی زندہ ہے. وہ انہوں نے کوگی والا واقعہ نہیں چھوڑا، وہ ابھی تک اس کو تو ان کے شہر میں جس وقت میں نے پوچھا مولانا کی تعریف تو کہتے ہیں کوگی والے مولوی صاحب. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ ندرت نہیں ہے، تازگی نہیں ہے. تازگی جو ہے وہ ندرت جو ہے وہ آپ کے کلام کو بلیغ بنائے گی. تو کہا جی کہ ایسی بات تو نہیں ہے جو پہلے قبیلے میں کسی نے کی ہو، اگر کی ہوئی ہے تو میں سمجھتا کہ انہوں نے اسی بات کو دہرا دیا ہے. اگر اس میں ندرت ہے، اگر اس میں تازگی ہے، اگر انہوں نے نئی بات کی ہے تو اس کا مطلب یہ قابل توجہ ہے کہ اس پر غور کیا جائے. وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَالِكُ، پھر میں نے سوال کیا آپ سے کہ ان کے آبا و اجداد میں کوئی بادشاہ تو نہیں گزرا. فَذَكَرْتَ اللَّهَ، تو آپ نے کہا نہیں بادشاہ بھی نہیں گزرا. قُلْتُ فَلَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَالِكُ، قُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ أَبِيهِ، تو نے کہا نہیں بادشاہ نہیں گزرا. اگر بادشاہ گزرا ہوتا تو میں کہتا کہ جی ان کے آبا و اجداد میں بادشاہ تھی، وہ زائل ہو گئی ہے، تو یہ اپنے والدین کی بادشاہت کو پھر سے پانے کے لیے تگو دو کر رہے ہیں. وَسَأَلْتُكَ عَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَ بِالْكَذِبْ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ، پھر میں نے سوال پوچھا کہ کیا تم انہیں نبوت کے دعوی سے پہلے کبھی جھوٹ کی تہمت تو نہیں ہوئی؟ آپ نے کہا نہیں. فقط عارف انه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله، سونے کے ساتھ لکھے جانے والے کلمات. ہیراکل نے کہا کہ جو آدمی لوگوں کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے معاملات میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے. وسألتك اشراف الناس اتبعوه ام توافعوا، پھر میں نے پوچھا کہ امیر لوگ ان کے تابع دار ہیں یا غریب. فذکرت ان ضعفاءهم اتبعوا، تو آپ نے کہا کہ نہیں غریب غریب لوگ ان کے پیروکار ہیں، وہم اتبع الرسل، رسولوں کے پیروکار ایسے ہی ہوتے ہیں. وسألتک یزیدون ام ینقصون، پھر میں نے پوچھا کہ بڑھتے ہیں یا کم ہوتے ہیں، فذکرت انہم یزیدون، تو آپ نے کہا بڑھتے ہیں. وکذلک امر الایمان حتی یتم، ایمان کا معاملہ بس یوں ہی ہے، ایسے ہی ہے کہ جس وقت ایمان کی دعوت لوگوں کے دلوں میں جس وقت چمبے کی بوٹی بن کر وہ پیدا ہوتی ہے، تو پھر وہ جس وقت مشام ہستی میں جس وقت اتر جاتی ہے، تو ایمان کا معاملہ ایسے ہی ہے کہ وہ بشاشت پیدا کرتا ہے. وسالتوں کا اہر تد اخد ان سخت تن لدین ہی باد ان یدخلفی فضا کرتا اللہ، پھر میں نے پوچھا کہ کیا کوئی غضب ناک اور کر مرتد ہوا ہے، تو آپ نے کہا نہیں. وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبُ، ایمان کا معاملہ یہی ہے کہ جس وقت وہ دلوں میں جا کر خوشی پیدا کر دیتا تو پھر لوگ چھوڑتے نہیں ہیں. وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَقْدِرُ، پھر میں نے پوچھا کبھی وعدہ توڑا ہے، فَذَكَرْتَ اللَّهَ، آپ نے کہا نہیں. وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَقْدِرُ، رسولوں کا معاملہ یہی ہے کہ وہ اپنا وعدہ کبھی چھوڑتے نہیں. وَسَأَلْتُكَ بِمَا يَعْمُرُكُمْ، پھر میں نے پوچھا وہ حکم کس چیز کا دیتے ہیں، فذکرت انہ یامرکم ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وینعاکم عن عبادۃ الاوثان ویامرکم بالصلاۃ والصدق والعفاف. بس صاحب، آج کے درس میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اس سے آگے دو چار جملے ہیں جن پر میں ذرا تفصیل کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، پھر آگے رسول اللہ علیہ السلام کا خط آ رہا ہے تو خط کے حوالے سے میں تفصیلات عرض کرنا چاہتا ہوں اس وقت بھی. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
تشار خوبا تو جانے جانا، تشار خوبا جانے جانا، چہرہ ام الکتاب تیرا.